السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة لقمان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورة لقمان کا دوسرا رکوع ہے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں جناب لقمان کی وصیتوں کا ذکر ہے وہ وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس میں ایک وصیت تو تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے درمیان میں والدین کے حقوق کے بیان کا تذکرہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی تھی اور دوسری وصیت جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ اس زمین و آسمان میں یا کسی چٹان میں کوئی عمل خواہ و رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیش فرما دے گا تو دو وصیتیں ہم نے سمجھی تھی جناب لقمان کی ایک اللہ کے ساتھ بیٹا کسی کو شریک نہ کرنا دو ہر عمل کل اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے بارے میں دو جمعہ قبل میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت انسانی میں اللہ کا بنیادی تعارف یعنی توحید کا بنیادی تعارف اور دلائل موجود ہیں اور نمبر دو فکر آخرت اور آخرت کی ضرورت کا احساس نیکی اور بدی کے بنیادی شعور کی موجودگی کی بنیاد پر وہ بھی فطرت انسانی میں وضیع شدہ ہے رکھ دیا گیا چنانچہ یہ دو باتیں توحید کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے یہ دو بنیادی وصیت ہیں جو جناب لقمان کی قرآن نے یہاں پر نقل فرمائی اور یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ نبی تو نہیں تھے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے تو کسی پیغمبر کی دعوت ان تک نہیں پہنچی تاہم فطرت میں جو اللہ کی تعریف اور آخرت کی ضرورت کا احساس موجود ہے اس بنا پر وہ ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے اور اسی کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کی ہے آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 سے یہاں چند اور قیمتی وصیتیں ہیں جناب لقمان کی جو ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے صاحبزادے کو جو انہوں نے کی تھی فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز قائم کر وامر بالمعروف بھلائی کا حکم دو ونہ عن المنکر اور بدی سے روکو واصبر علی ما اصابک اور اس پر جو تم پر گزرے ان سارے کاموں کے کرنے پر جو مشقتیں تم پر آئیں مشکلات تم پر آئیں اس پر صبر کرو ان ذالک من عزم الامور بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ چار باتیں ہیں نمبر ایک نماز قائم کرو نمبر دو نیکی کا حکم دو نمبر تین بدی سے روکو نمبر چار ان سارے کاموں کے کرنے پر جو مصائب آئیں مشقتیں اور مشکلات آئیں ان کو جھیلو اور ان کو برداشت کرو لیکن یہ جھیلنا اور برداشت کرنا مشقتوں کا آزمائشوں میں ڈٹے رہنا استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ یقیناً بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے پہلی وصیت بیٹے کو فرمائی کہ بیٹا نماز قائم کرو اب اگر ہم اپنی شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے اس کو سمجھیں تو نماز پانچ وقت کی رب العالمین نے فرض کی ہم اسے جانتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پہلا سوال قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں ہوگا یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں ذکر آیا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل یا فرق ہے نماز ادا کر رہے تو اسلام کی طرف ہے نماز ادا نہیں کر رہا تو کفر کی طرف جا رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا عملی اعتبار سے نماز کو ترک کرنا یا عملی اعتبار سے کفر کی روش ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق بہرحال آ جاتے تھے نماز میں تاکہ ان کو مسلمان جانا جائے دور نبوی کے وہ منافقین جن کے بارے میں جہنم کے ڈراوے قرآن نے دیے وہ بھی پنج وقتہ نماز میں آتے تھے تاکہ ان کو مسلمان جانا اور مانا جائے آج جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے پانچوں کی پانچوں ضائع ہو جائیں اور مسلمان کو بڑا اطمینان ہے کہ میں مسلمان ہوں جنت میری پکی ہم یہ بھی جانتے ہیں حدیث سے ذکر آیا کہ جس نے نماز کی پابندی کی کل یہ قیامت کی تاریکیوں میں اس کے لیے نور ہوگی، روشنی ہوگی، اور جس نے اس کا اہتمام نہ کیا تو یہ نماز اس کے لیے نور نہ بنے گی، کل کوئی نور اس کے لیے قیامت کی تاریکیوں میں نہیں ہوگا، اور اس کا انجام فرعون اور حامان اور شداد اور اس طرح کے مجرمین اور باغیوں کی صف میں ہوگا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کرتا، قرآن نماز قائم کرنے کا ذکر فرماتا ہے. اس کے معنی بہت وسیع، طہارت کا اہتمام ہونا، اس کے بنیادی مسائل کا علم ہونا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، توجہ کے ساتھ ادا کرنا، باقاعدہ پنج وقتہ نماز مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کو لازم کیا گیا. پھر یہ کہ باقاعدہ مسجدوں کا یا نماز کی ادائیگی کے اہتمام کا انتظام ہو. شہری علاقے ہوں گے یا رہائشی علاقے ہوں گے تو باقاعدہ مسجدیں ہوں گی، لیکن ورک پلیسز ہوں، کام کاج ہو، ہائی ویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مقامات پر انتظام ہونا چاہیے نماز کی ادائیگی کے لیے. اور یہ ذمہ داری جہاں افراد پر فردن فردن عائد کی گئی نماز قائم کرنے کی، وہیں یہ ذمہ داری حکمرانوں پر بھی قائم کی گئی. چنانچہ قرآن فرماتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے. صرف نماز پڑھیں گے نہیں، نماز کا نظام قائم کریں گے. یہ نماز کا نظام کیا ہے؟ باقاعدہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے نا، اسلامی حکومت ہونے کے دعوے دار ہمارے حکمران اگر، تو ان مسلمانوں کے لیے ان کے ورک پلیسز پر یا دیگر معاملات میں، اگر وہ بازار ہیں، وہ ہائی ویز ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ انتظام ہو کہ وہاں مسجدیں یا نماز کی جگہ موجود ہو جہاں پر وہ باقاعدہ نماز ادا کر سکے. پھر شہری زندگیاں ہیں، گھروں سے باہر نکلنے کا معاملہ خواتین کا بھی ہو جایا کرتا ہے بعض اوقات، ٹریولنگ وغیرہ کا معاملہ ہے، تو باقاعدہ ان کے لیے کوئی علیحدہ سے انتظام ہو، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اس کو صرف ہم ایک مسجد جامع شادمان میں بیٹھ کر نہ سوچیں، رہائشی علاقہ ہے، شہر کے اندر بہت سارے مقامات ہیں جہاں ٹریولنگ کرتے ہوئے لوگوں کو جانا ہوتا ہے، شہر سے باہر جانا ہوتا ہے، پھر بس اسٹاپس ہیں، ٹرین اسٹیشنز ہیں، ایئرپورٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، اس سب کو ذہن میں رکھیے. تو ایسے مقامات پر نماز کا انتظام، پھر باجماعت نماز کا انتظام، پھر ان کے لیے طہارت کا اہتمام کا معاملہ، اسی طریقے پر خواتین کی الگ انتظام کا معاملہ، یہ سارا کچھ فراہم کرنا یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اس سے آگے بڑھیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کی کاروائی ہو یا کسی اور بڑے سے بڑے ادارے کی کاروائی ہو، نماز کا وقت متعین ہونا چاہیے. یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ نماز کا وقت آئے اور سیاسی پارٹیوں کے جلسے بھی چلتے رہیں اور نمازیں ضائع ہو جائیں، اور نماز کا وقت آئے اور پارلیمنٹ کی کاروائی بھی چلتی رہے اور نماز ضائع ہو جائے. یہ بدترین جرم ہے، اور وہ بھی مسلمان کرے اور اسلامی ملک جس کا نام اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں بیٹھ کر کیا جائے تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. پھر نماز کا قائم کرنا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ وقت کا حکمران اور اس کے نمائندے جن جن علاقوں میں ہوں وہ جمعے کی امامت کریں، وہ عید کی امامت کریں، اور وہ خطبہ بھی دیں، خطبے کی تیاری بھی کریں، اور جمعے کی نماز اور عید کی نماز کی امامت کریں. یہ ہے نماز کا قیام، یہ ہے اقامت صلاۃ. اسلامی حکومت میں، اسلامی مملکت میں، اسلامی خلافت میں وقت کا حکمران اور آبادی بہت بڑھ گئی، تو شہروں میں جہاں جہاں، دیگر علاقوں میں جہاں جہاں وقت کے حکمران کے نمائندے موجود ہوں، ذمہ داران حکومت موجود ہوں، ان کا کام ہے کہ وہ جمعے کی امامت کرے اور خطابت کرے. اگر نہیں کر رہے تو وہ مسلمانوں کے حکمران کہلانے کے مستحق نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایسی حکومت اسلامی حکومت کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتی. پہلا کام تو یہ نماز کا پورا نظام قائم کیا جائے. یہ جو ہم نے آج ہم نے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اسلام کو، یہ مولوی صاحب کے کرنے کا کام ہے، یہ پیر صاحب کے کرنے کا کام ہے، یہ فلاں کے کرنے کا کام ہے، یہ ان کے کرنے کا کام ہے. اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی مزاج حکومت میں یہ تقسیم نہیں چلتی. وقتی خلیفہ ہوا کرتے تھے، وہ خلافت بھی چلاتے تھے، دیگر امور کو بھی دیکھتے تھے، اور وہی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو سنبھالتے تھے. تو یہاں تو وصیت ہے جناب لقمان بن کے بیٹے کو، اس کی تاریخی بحث میں نہیں جا رہے، لیکن ہماری شریعت کے اعتبار سے اقامت صلاۃ کا معاملہ افراد اور گلی محلوں سے لے کر نظام حکومت تک جائے گا. یہ ہے تصور ہمارے دین کی تعلیمات میں اقامت صلاۃ کے اعتبار سے، جس کا ہلکا سا نظارہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور بالکل آخری بات، اگر آج مسلمان اپنے ذمہ داروں اور حکمرانوں سے اپنے گھر میں ہونے والے انتقال وہ والد کا ہو اور والدہ کا ہو، اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہو کہ اپنے ذمہ داروں حکمرانوں سے ان کا جنازہ پڑھوائیں، تو ایسے ذمہ داروں حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے حکمران کیوں بنے. اگر ہم مسلمانوں کے ذمہ داروں اور حکمرانوں کو جمعے کی امامت اور خطابت نہیں کرنی یا وہ اس قابل نہیں ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ مسلمانوں کے حکمران کیسے بنے ہوئے ہیں. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سورہ حج آیت نمبر 41، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. یہ بات اگلے الفاظ میں بھی آئے گی انشاءاللہ. تو پہلی وصیت اس آیت میں، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو. اللہ ہم سب کو تمام نمازوں کو وقت پر ادا کرنے اور باقاعدہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر نماز ادا کرنے کے بعد نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے. جس اللہ کو نماز میں بڑا مانا، مسجد سے باہر جا کر مصلی سے اٹھنے کے بعد بھی اسی کو بڑا مانا جائے، پھر وہ نماز بنے گی جو قرآن بتاتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اگلی وصیت، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم دو اور بدی سے روکو. جناب لقمان بہرحال پیغمبر تو نہیں اور رائے ہے کہ پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں، تو پھر یہ بھلی بات اور بدی کی بات کیا ہے؟ ہماری فطرت میں نیکی کا اور بدی کا بنیادی شعور رکھ دیا گیا ہے. مکمل شعور نہیں ہے، وہ تو وحی الہی کے ذریعے ملتا ہے، لیکن بنیادی شعور نیکی اور بدی کا ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. اسی لیے معروف کیا؟ جس کا پتہ ہے بندے کو کہ یہ صحیح بات ہے. منکر کیا؟ جو فطرت انکار کرتی کہ یہ ناپسندیدہ بات ہے. بنیادی انسانی اخلاقیات تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں میں تقریباً مشترک ہیں. جھوٹ بولنا کسی مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی، سب کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے. سچ بولنا ہر ایک کے نزدیک عمدہ صفت سمجھی جاتی ہے. وعدہ خلافی کرنا ہر ایک کے نزدیک برا سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بنیادی شعور نیکی بدی کا تو ہماری فطرت میں موجود ہے، ایک تو اس کی طرف اشارہ. لیکن جب ہم اپنی شریعت کی تعلیم کے اعتبار سے سمجھیں گے تو ذہن میں رکھیے، نیکی اور بدی کا مکمل شعور محض ہماری عقل کی روشنی میں نہیں مل سکتا. انسانی عقل محدود ہے، اور اس محدودیت کی جو کمی ہے یا اس کا کم ہونا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے وحی الہی کے ذریعے سے. انسان محتاج ہے رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو حاصل کرنے اور پانے کا. ورنہ آپ غور کیجئے، سود کو اگر عقل کی سطح پر سوچیں، محض عقل کی سطح پر، تو میں نے کسی کو لاکھ دیے، میں 1,10,000 روپے واپس لے لوں، یہ ایسے ہی تو ہے. میں نے 1,00,000 روپے کی شے فروخت کی اور 10,000 کا نفع کما لیا. عقل پرست یہی کہتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں چھوڑ دے سود کو، تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرآن کے الفاظ ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 278-279 میں. تو عقل انسانی تو اسی طرح کی اشیاء پر انسان کو لے کر جائے گی، فلسفوں پر لے کر جائے گی، مگر انسان کی حاجت ہے، انسان کی کمزوری ہے، انسان کی مجبوری ہے کہ وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے رب کے سامنے جھکے اور گڑگڑائے اور دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. گھٹنے ٹیکنے کا مطلب یہ ہے جھک جانا، بچھ جانا، اپنی کمزوری کا اعتراف کر لینا، ورنہ تم قیام میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے عام طور پر. تو حاصل کلام یہ کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے نیکی وہ نیکی ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے نیکی کہا اور مانا. ہماری شریعت کے اعتبار سے وہ شے بدی ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بدی قرار دیا. بعض اوقات ایک شے نیکی ہوتی ہے، مگر ایک خاص وقت اللہ کہتا ہے مت کرو، تو اس وقت نہ کرنا ہی نیکی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نماز وقت پر ادا کرو، ادا کرے، جیسے کہ بات ہوئی. لیکن حج کے موقع پر عرفے کے دن، یوم عرفہ، اللہ کہتا ہے کہ اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے کہ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہ کرنا، چاہے وقت ہو چکا ہو، یہاں سے چلے جاؤ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر ادا کرنا، اس دن یہی نیکی ہوگی. تو نیکی وہ نیکی ہے جسے اللہ اور اللہ کا رسول نیکی کا، اور اس وقت نیکی ہے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک نیکی ہوگی. تو نیکی کا اور بدی کا کامل شعور اور ادراک محض ہمیں ہماری عقل سے نہیں ہو سکتا، جبکہ تک کہ وحی الہی کا تصور سامنے نہ ہو نیکی اور بدی کا کامل شعور مکمل نہیں ہو سکتا. آگے سنیے گا، یہ جو بات ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا، یہ اس امت یعنی ہماری امت کی ذمہ داری ہے، اور رب العالمین نے اس امت کو اسی فریضے کے لیے برپا کیا ہے. آج بدقسمتی سے یا بدقسمتی نہ کہیں تو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے. امتی ہونے کے ناطے ہم نہیں ادا کر رہے، امتی ہیں اس کے باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کر رہے بحیثیت امت، تو آج ہم دنیا میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں. غور کیجئے، بارہا یہ باتیں آئی اور بارہا دہرائی جائیں گی، کیونکہ قرآن بھی دہراتا ہے ان باتوں کو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک مشن کے لیے پیدا کیا، اور وہ مشن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کم تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے، وتؤمنون باللہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ آیت ہے جس امت کی فضیلت کی بنیاد دے رہی ہے ہمیں، بارہا اس پر ذکر ہوا ہے، لیکن آج پھر امر بالمعروف ہے یعنی المنکر کا بیان قرآن کے مطالعے میں آ رہا ہے تو پھر ذکر ہوگا. یہ امت یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے پیدا نہیں کی گئی. ہم کہتے ہیں ساری زندگی کا حاصل کیا، ہم نے بنگلہ بنا لیا، ہم نے گھر بنا لیا، ہم نے بچوں کو سیٹ کر دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بنیاد پر کوئی فضیلت تھوڑی بنے گی. وہ تو کافر بھی بنگلے بنا رہے ہیں، ہم سے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، کافر بھی اپنے بچوں کو سیٹ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ سیٹ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ دنیا بھی ترقی کر رہا ہے بظاہر احوال، تو فضیلت تو اس کی ہوگی اگر یہ معیار ٹھہرا. تو معیار یہ نہیں، معیار یہ کہ تمہیں جس کام کے لیے جس مشن کے لیے برپا کیا گیا، ایلوکیٹ کیا گیا، جو ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالی گئی، اس کام کو تم نے انجام دیا کہ نہیں دیا. آج امت کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے، کراچی پاکستان کیا حالات ہے، کتنا روئیں گے آخر، اب تو یہ رونا بھی لگتا ہے کہ یہ فارمیلٹی پوری ہو رہی ہوتی ہے بس. مسلم ممالک کی کیا صورتحال ہے ہمارے سامنے، بنگلہ دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیکولرزم کو مذہب اسٹیٹ کا جو ہے وہ ریلیجن قرار دے دیا گیا، خدا بیزاری سیکولرزم کا نام کیا، اور دینی درد رکھنے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی وہاں پر. اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، شریعت کی دھجیاں کیسے بکھیری جا رہی ہیں، سود کو حلال کرنے کی باتیں، شراب کو حلال کرنے کی باتیں، ابھی بات ہے بھائی شراب کو حرام کرو، اس قانون کے اوپر بات کرنے کو منع کر دیا گیا، نہیں جی چلتی رہے گی پاکستان میں شراب. کہاں یہ امت تھی نیکی کا حکم دینے کے لیے برپا کی گئی اور بدی سے روکنے کے لیے، وہاں دھڑلے کے ساتھ اجتماعی طور پر اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جائیں، شریعت کا نام لینے والوں کا مذاق اڑایا جائے، شریعت کے کھلے احکامات کی کھلے ہاتھوں توہین کی جائے اور اس کے خلاف بغاوت کی جائے. اور پھر ہم روتے ہیں کہ آج امت زوال کا شکار کیوں ہے. بھائی ایک کام کے لیے اللہ نے برپا کیا، وہ کام نہیں کرو گے تو ذلت اور رسوائی ہوگی. یہ بات سننے کو آج یہ امت کی عظیم اکثریت تیار نہیں ہوگی، اور جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہو جاتے ہیں، یہ بنیاد پرستی کی باتیں کرتے ہیں. ہاں اگر قرآن ہماری بنیاد ہے تو ہم بنیاد پرست ہیں، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بنیاد ہے ہماری تو بنیاد پرست ہیں، اگر اسلام بنیاد ہے ہماری تو بنیاد پرست ہیں، اور کوئی 100 مرتبہ بھی ہمیں برا کہے گا تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم بنیاد پرست ہیں. اس بنیاد پر ہماری بنیاد ہی ہے، یا تو کوئی پکا کھلا کافر ہے بھینس ہی ختم ہوگی. لیکن اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو کہاں جائے گا قرآن و سنت کے سوا، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے تو کہاں جائے گا اس کلمے کو چھوڑ کر، مجھے بتائیے. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. آج امت نے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا اس فریضے کو بحیثیت امت چھوڑ رکھا ہے، تو آج امت کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے. اب اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کیجئے. آج میرے گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا منایا جا رہا ہے، کیا نہیں منایا جا رہا، میرے گھر میں پرائیورٹی ترجیح کس شے کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کی ترجیح میرے گھر میں ہے کہ نہیں، میرے گھر میں خوشی آئے، میرے گھر میں غمی کا موقع ہے، میں کس پر عمل کر رہا ہوں، کس کی تعلیم پر عمل کر رہا ہوں، میرا اور میرے گھر والوں کا ڈریس کوڈ، ہمارا لباس، ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہمارے معاملات کس کی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں، یہ آپ کا میرا سوچنے کا موقع ہے. ہمارے معاشروں میں آج کس بات کی ترجیح ہے، کس بات کی پرائیورٹی ہے، ہم لوگوں کو پرکھتے تو کس بنیاد پر، مال ہے تو اونچا سمجھتے، مال کم ہے تو نیچا سمجھتے، یا دین کی بنیاد پر پرکھتے ان کو، قرآن تو کہتا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. کیا آج اس معاشرے میں کسی کو اہمیت دینے کے لیے معیار ہے ہمارا تقوی، خوف خدا، اللہ کی بندگی کرنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ تقوی ہے نا؟ کیا اس بنیاد پر ہم آج کسی کو پرکھتے اور جج کرتے ہیں؟ یہ معاشرے میں کسی کو بہتر سمجھنا، کسی کو بہتر نہ سمجھنا، کیا معیار ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارے گھروں کے اندر اگر اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں، خدا نخواستہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، سود گھروں میں آ رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہیں، کیا ہمیں کڑن ہوتی ہے کہ اللہ کی شریعت پامال ہو رہی؟ ہمارے معاشروں میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، ہمارے نظام سیاست اور حکومت میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، سود خوری کے دھندے جاری ہوں، کیا ہمیں کڑن ہوتی ہے اس کے اوپر؟ یہ ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہماری ترجیحات میں امت والی ذمہ داری کہاں کھڑی؟ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں جناب لقمان بیٹے کو، بیٹا نیکی کا حکم دینا اور بیٹا بدی سے روکنا، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ قرآن میں آتی ہیں. کم از کم دس مرتبہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، اس کا ذکر ساتھ ساتھ قرآن نے کیا ہے. آج یہ تصور بھی ہے کہ بس نیکی کی بات ہونی چاہیے، نیکی کو پھیلا دو، بس بدی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اتنی نیکیاں کر لیں گے کہ بدی کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہے گا. یہ فلسفہ بظاہر تو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، حقیقتا یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن دس مرتبہ نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کی بات کر رہا ہے. ایک اور بات سمجھ لیجئے، اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے، اللہ کا جو عذاب نازل ہوتا ہے، وہ نیکیوں کے چھوڑنے پر زیادہ نہیں آتا، وہ گناہوں کے ارتکاب پر زیادہ آتا ہے. پچھلی قوموں نے شرک کیے، بٹا دی گئی، گناہ ہے نا سب سے بڑا جرم. پچھلی قوموں نے ناپ تول میں کمی کی، شعیب علیہ السلام کی قوم. پچھلی قوموں نے جنسی بہراہ روی کی روش اختیار کی، ہم جنس پرستی لوط علیہ السلام کی قوم. پچھلی قوم نے سیاسی جبر کر کے ایک قوم کو مغلوب کر کے ان پر حکمرانی کی، فرعون اور آل فرعون برباد کر دیے گئے، مٹا دیے گئے. اللہ کا عذاب اکثر آتا ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو جہاں نیکی کو پروموٹ کرنا، نیکی کی دعوت کرنا دینا، نیکی کو پھیلانا ضروری ہے، وہیں بدی سے بچنا، بدی سے روکنا، بدی سے بچانا، یہ بھی امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. اور بھائی یہ کسی ایک جماعت کے کرنے کا کام نہیں ہے، وہ فلاں جماعت کر لے گی، پوری امت کے کرنے کا کام. میں نے آپ نے اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، کوئی جماعت، کوئی عالم دین، کوئی امام صاحب، کوئی فلاں صاحب میری آپ کی جگہ جواب نہیں دیں گے، آپ نے اپنا، میں نے اپنا خود جواب دینا ہے. قرآن فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے خود پیش ہوگا، کھڑا ہوگا. آپ سوچئے، میں سوچوں، امت والی اس ذمہ داری کو آپ اور میں اپنی اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج گناہوں کے ہونے پر ہمیں کڑن ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے وحی فرمائی فرشتے کو، بحقی شریف کی روایت، اور روایت میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جبرائیل کو حکم دیا جاؤ فلاں فلاں بستی کو تباہ کر دو، بٹا دو، عذاب نازل کر دو. فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ، وہاں تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ایسا نیک بندہ بھی تو اللہ اس بستی میں. اللہ فرماتے پہلے اس کو عذاب ہوا، پھر باقی دوسرے لوگوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہمارا حکم ٹوٹتا تھا، ہماری نافرمانیاں ہوتی تھیں معاشرے میں، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا. معاشرے میں ہونے والی برائیوں پر اسے کوئی کڑن نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی افسوس نہیں تھا. پہلے اس کو عذاب دو، پھر دوسرے لوگوں کو عذاب دینا. پہلے اسے عذاب دیا گیا. یاد رکھیے، صرف نیک بن جانا نیکی نہیں ہے، بدی سے بچنا بھی نیکی ہے. ایک، دو، اکیلے اکیلے نیک بن جانا کافی نہیں ہے نجات کے لیے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا بھی لازم. اور صرف نیکی کی دعوت دینا کافی نہیں، بدی سے روکنا بھی ضروری ہے نجات کے لیے. سنی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم بدی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو ہاتھ سے بدل دو. قوم پر، ملک پر اختیار ہوتا ہے حکمرانوں کا، یہ ان کے لیے اولا، اور پھر ثانیاً آپ کا میرا گھر میں جہاں جہاں اختیار ہے وہاں تو ہاتھ سے بدل دو. نمبر دو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت و طاقت نہیں تو زبان سے بدلو، زبان سے روکو، زبان سے سمجھاؤ، تبدیل کراؤ. اور زبان آج اس لوتھڑے کا نام نہیں جو آپ کے میرے جبڑے کے اندر رکھ دی گئی. آج زبان کے اظہار کے بہت سارے ذرائع طریقے ہیں، ان میں جتنے جائز طریقے اور راز سب کو اختیار کیا جائے، پہنچایا جائے اپنی آواز کو، بلند کیا جائے اپنی آواز کو. تو ہاتھ کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلو، اور اگر زبان کی استطاعت بھی نہیں، اور گو کہ ابھی ایسا موقع نہیں ہمارے ہاں، اگر زبان کی استطاعت نہیں، استطاعت نہیں ہے، تو اپنے دل میں برا جانو. مراد یہ ہے کہ آئندہ جب زبان کا موقع ہوگا تو زبان سے بدلنے کی کوشش کر. اور اگر دل میں بدی کو برا بھی نہیں سمجھ رہے، بہت سی باتوں پہ کمپرومائز ہو گیا نا، چلو ٹھیک ہے کیا کریں، اگر دل میں بدی کو بدی اور برا نہیں سمجھ رہے تو فرمایا دوسری روایت میں، وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ایمان اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچتا. پچھلی حدیث میں ہے کہ دل میں برا جاننا آخری کمزور ترین درجہ ایمان کا، اور اگلی حدیث وہ بھی مسلم شریف کی ہے، اگر دل میں بدی کو برا بھی نہیں جان رہے تو پھر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. ایک اور حدیث سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے یہ نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کتنے سالوں سے کراچی والے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور اتنے ہی سالوں سے ہم جمعے میں دعا کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے بھائی، حرم میں بھی دعا ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہمارے مسائل کی بھی حل ہوتی. سوچا کبھی آپ نے کیا کروڑوں مسلمان پاکستان میں نماز ادا نہیں کر رہا، اور لاکھوں کراچی میں ادا نہیں کر رہا؟ جمعہ تو پڑھ رہے ہیں نا، کافی نہیں ہے لیکن ادا تو کر رہے ہیں، دعائیں تو کر رہے ہیں، حل ہی نہیں ہو رہے مسئلہ. رسول اللہ کی حدیث سن لیں، لازمن تم نیکی کا حکم دو گے، لازمن تم بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے نہ کیا تو اندیشہ ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں. اور آج جو شہر کی صورتحال ہے وہ آپ کے میرے سامنے، اب تو یہ کہتے ہوئے بھی بس وہی رسمی کاروائی لگتی ہے، اور کیا کہیں. تس سے مس ہونے کو ہماری قوم، ہمارے حکمراں، ہمارے سیاستداں، ہم تیاری نہیں. اس فریضے کے ساتھ، اس فریضے کے ساتھ اللہ کہتا ہے یہ کرو گے تو تمہاری نجات ہے دنیا اور آخرت کے. اصل نجات تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا کے معاملات بھی درست ہوں گے جب یہ فرض ادا کرو گے تو. اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب لقمان بیٹے سے کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَ، اے میرے بیٹے جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر. آسان کام نہیں، نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنا، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، لوگ کامنٹس بھی پاس کریں گے. آپ روک کر تو دیکھیں، کسی سے کہے بھائی پردہ کراؤ اپنے گھر کی بچیوں کو، ارے جاؤ میاں جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، ہے کہ نہیں؟ بڑے مولوی بنتے آ کے دماغ خراب ہو گیا ان کا، پاگل ہو گئے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی قبر میں جانا ہے. بڑے آئے ٹھیکے دار بنتے ہیں دین کے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، تو برداشت کرنا پڑے گا، مشکل بات ہے، کڑوی بات ہے. اور کسی ظالم کو کہو کیوں تو لوگوں کا مال لوٹتا ہے تو وہ خوش ہوگا کیا؟ وہ سب سوچ سکتا ہے، گالیاں بھی دے اور مار پیٹ بھی کرے، اس سب کے لیے تیار رہنا پڑے گا. تو اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، بے شک بڑی ہمت کے کاموں میں سے. نیکی کرنا اور نیکی پر ڈٹے رہنا، بدی سے بچنا اور بدی سے بچنے پر ڈٹے رہنا، نیکی کی دعوت دینا اور ڈٹے رہنا، بدی سے روکنا اور اس پر ڈٹے رہنا. مشقت آئے، مشکل آئے، مخالفت آئے، حتیٰ کہ لوگ گالم گلوچ تک کریں اور مار پیٹ بھی کریں، اپنے کام پر ڈٹے رہنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے اللہ کہتا ہے. تو جو آج یہ کام کرے گا اللہ کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. اچھا یہ کام کریں گے تو بھائی کیا ملے گا؟ بہرحال دو پیسے کا فائدہ ہوتا تو ہم دنیا میں کوئی کام کرتے نا. تو اللہ نے بھی اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے بڑے فائدے بیان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور وہ نیکی کرنے پر آ گیا تو تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو اس نیکی کرنے والے کو ملے. حدیث مسلم شریف میں، الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اور نوٹ کیجئے گا، کرنے والے کاموں پر آ جانا نیکی ہے نا، نماز ادا کرنا شروع کر دو، تلاوت کرنا شروع کر دو، نہ کرنے والے کاموں سے بچنا بھی نیکی ہے، ذہن میں رکھیں اس بات کو. یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی دو تین مرتبہ سنائی ہے، نہ کرنے والے کاموں سے بچنا بھی نیکی ہے. مثلا جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، جو شخص اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو تہجد، اور ہمیشہ دن میں نفلی روزے رکھتا ہو. سمجھ رہے؟ دوبارہ سن لیں، جامع ترمذی کی روایت، جو اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہے جو مقام اس کا ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. تو اگر اللہ آپ کو مجھے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، سود سے باز آ جانے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں بے حیائی سے بچنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق دے دے، تو خود یہ جرائم سے، گناہوں سے بچنا، یہ خود اپنی جگہ نیکی ہے. تو بچنا بھی نیکی، اور دوسروں کو سمجھائیں اور وہ بھی بچنا شروع ہو جائے تو وہ بھی نیکی کرے گا، اور اللہ آپ کے اور میرے ذریعے سے اس کو بدی سے بچا رہا ہے، تو جتنا اجر اس بچنے والے کو اللہ دے گا اتنا اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے، نیکی کی طرف آ گیا، گناہوں سے بچنا شروع ہو گیا، تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی راہ پر آ جائے، تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہوگی. سرخ اونٹ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اس زمانے کی بہت قیمتی سواری، بہت قیمتی دولت. 100 سرخ اونٹ، آج کی 100 پجیرو یا پیریڈوز ایک طرف، اس سے زیادہ قیمتی بات تمہارے لیے ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت کی طرف آ جائے. تو کوئی مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نوجوان یہاں پر بیٹھے، کوئی کسے باشد، یہ ہے اس امت کا مشن کرنے کا، خیر کو پھیلانا اور بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا، یہ کام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق دے. اور اللہ کہہ رہے ہیں بڑی ہمت کے کاموں میں سے مشکل آئی ہے تم پر، لیکن تمہارا اجر بہت ہوگا، تمہارے اس اجر کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ گویا فرما دیا ہے. اگلی وصیت جناب لقمان کے اپنے بیٹے کو، ولا تصاعر خدک للناس، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے گال نہ پھلاؤ. ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اترانے والے کو، خود پسندی اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. بہت پیاری، بہت قیمتی، بہت ضروری اخلاقی ہدایت. اے میرے بیٹے، جب لوگوں سے بات کرو تو گال نہ پھلانا. گال پھلانے کا مطلب تکبر کا اظہار نہ کرنا. بعض اوقات آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ڈرائیور نے، پی او نے، چوکیدار نے سلام کیا تو دیکھنا بھی، جواب تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ ہے تکبر کا اظہار. تو بیٹا، گال نہ پھلانا لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلنا. یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بتر الحق وغمت الناس، حق کو رد کرنا. ابو جہل کو ذہن میں لے کر آئیے، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلانا. وہ کہتا تھا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لوں اللہ کا، تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، میں تو نہیں ہو سکتا. اور غم تو الناس، لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنا. کسی کے لباس کو خستہ حال دیکھا، سادہ دیکھا تو مذاق اڑا دیا، کسی کی موٹر سائیکل پرانی سی دیکھی تو مذاق اڑا دیا، کسی کی زبان میں لکنت نظر آئی، بولنے میں کچھ کمی کوتاہی یا کمی کہہ لیجئے، تو اس کا مذاق اڑا دیا، کسی کے پیر میں معذوری دیکھی تو اس کا مذاق اڑا دیا، کسی کے پاس مال کم دیکھا تو اس کا مذاق اڑا دیا، کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی زیادہ مہنگے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلا سکا، مذاق اڑا دیا، وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ، باقی آپ کو قیاس کرتے جائیے. اور یا اپنے پاس مال دیکھا، دوسرے کے پاس کم دیکھا، اپنے آپ کو کچھ کوئی اور ہی شے سمجھنا شروع کر دیا. اپنے پاس اچھی گاڑی ہے، دوسرے کے پاس خراب ہے، پرانی ہے، پچھلے ماڈل کی ہے، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا. کوئی اچیومنٹ مل گئی، آئی گاٹ دس، آئی ڈڈ دس، آئی ہیو ڈن دس، آئی ہیو اچیو دس، خدا کے در، رسول اللہ کے در بحث سے بار. یہ کچھ مل جانا، کچھ ہونا، اس پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے. کیسے چیک کرے اس کو؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی خواتین ازواج مطہرات ہوں یا بچے ہوں، کسے باشد خود آگے بڑھ کر، یعنی کوئی بھی ہو، خود آگے بڑھ کر آپ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. اس کائنات میں اللہ نے سب سے بڑھ کر جس ہستی کو نوازا صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہی سب سے زیادہ عاجزی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو آپ کے میرے پاس ہے کیا جس پر ہمارے اندر کوئی اکڑ پیدا ہو؟ وہ سنایا تھا آپ کو میں نے کسی بزرگ کا، کسی کو دیکھا اکڑتا ہوا جا رہا ہے تو کہا کس بات کی اکڑ؟ کہا میں ایسا، میں ویسا. فرمایا کہ تیری اوقات کیا ہے؟ تو پیدا ہوا ایک ناپاک گندے قطرے کے جز سے، ناپاک گندا قطرہ، اس کے جز سے تو پیدا ہوا، تیری پیدائش کا عمل شروع ہوا. زمین پر چل رہا ہے تو تیرے پیٹ میں پیشاب پخانہ لیے پھرتا ہے، تبھی تو واش روم جاتے ہیں، اور جب مر جائے گا تو مٹی مٹی ہو جائے گا، تیرے وجود کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. یہ ہے تیری اوقات اور حقیقت، کس بات پر دعا کرتا ہے؟ بہرحال یہاں فرما رہے جناب لقمان اپنے بیٹے کو، اور ہم سب کے لیے بھی وصیت ہے، اپنے گال نہ پھلانا لوگوں سے بات کرتے ہوئے، اور زمین پر اترا کر مت چلنا. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اترانے والے کو اور خود پسندی کی روش اختیار کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. حدیث میں ہے ابو داؤد شریف کی روایت، حدیث قدسی، اللہ کا کلام ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نقل فرما رہے، اللہ نے فرمایا کہ الکبر رضائی، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے. سورہ حشر میں الفاظ پڑھتے ہیں اللہ کے صفاتی نام، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، متکبر المتکبر، اللہ کی شان. وہ اللہ کہتے ہیں مجھے روا ہے بڑائی. فرمایا الکبر رضائی، یہ بڑائی، یہ تکبر کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا بڑائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، اور جو مجھ سے اسے چھینے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں. بندے کی کیا اوقات کے وہ تکبر کرے؟ جائزہ لیں ہم اپنے اندر جھانک کر کہ آج میں آگے بڑھ کر اپنی اولاد کو سلام کرتا ہوں، اپنی بیوی کو سلام کرتا ہوں، اپنے پیون کو سلام کرتا ہوں، اپنے ملازم کو سلام کرتا ہوں کہ نہیں، دودھ بیچنے والے کو، سبزی بیچنے والے کو، اخبار گھر میں ڈالنے والے کو، کیا میں خود آگے بڑھ کر سلام کرتا ہوں کہ اگر نہیں تو جواب آئے گا تکبر تو تمہارے اندر ہی. میرے بھائی چیک کرے اس کو. اور حدیث مسلم شریف کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور آج کیسے کیسے سینے تان کر چلنے والے، دو ٹیٹیاں جیب میں رکھ کر ظلم و ستم کرنے والے، اور جیب کے اندر اور اسلحہ رکھ کر گھومنے والے، یا کسی کو دو چار گارڈز مل گئے تو تکبر کرنے والے، گاڑی نے ہٹ کر دیا تو پلٹ کر دیکھ بھی دینے کہ کس کو تمہاری گاڑی نے ہٹ کر دیا. آج کر لو تکبر، اللہ کے سامنے کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے میری چادر ہے یہ تکبر، اور جو مجھ سے چھینے گئے میں اس کو برباد کر رکھ دوں گا، توڑ کر رکھ دوں گا اس کو. نیچے سے اوپر چلے جائیں سب کے مقابلے میں اللہ اکبر، یہی تو اذان میں کہلوایا جا رہا ہے، یہی تو اقامت میں کہلوایا جا رہا ہے، یہی تو نمازوں میں بار بار کہلوایا جا رہا ہے، بڑا وہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑا وہ ہے. اور شیطنت کیا ہے؟ شیطان نے خود بڑا بننے کی کوشش کی تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا. آخری آیت ہے، مختصر اس کا بیان. آخری آیت میں آخری وصیت، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اے میرے بیٹے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. چلنے میں بھی میانہ روی، تکبر کا اظہار نہ ہو، اور اپنے معاملات زندگی میں بھی میانہ روی، اپنے اخراجات میں بھی میانہ روی، اور پورے طرز عمل زندگی کے پورے طرز عمل میں درمیانی راستہ، وہ راستہ ہوگا جو سنت سے ہمیں ملے گا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اعتدال کی روش، درمیانی راستہ، اس کو میانہ روی کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، نہ تو ایسے سینے تان کر چلو کیا کڑائے نظر لوگوں کو، نہ ایسے مریضوں کی طرح چلو کہ لوگ تمہیں مجبور اور محتاج سمجھ کر تمہاری مدد کرنا شروع کر دیں. چال میں بھی اعتدال اور میانہ روی ہو، معاملات میں بھی میانہ روی کی روش اختیار کرو. فرمائے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمید, یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز. آواز کو پست رکھنا مراد کیا ہے؟ آج کل لوگ چیخنے چلانے کو اور دھاڑے مار مار کر آوازیں نکالنے کو سمجھنے کی دلیل ہے ہماری. ایسا نہیں. اگر چیخنا چلانا اصل دلیل ہوتی تو سب سے بڑا دلیل والا کون ہوگا؟ گدھا ہوگا, کہ اس کی آواز بڑی زوردار ہوتی. فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. عام طور پر ڈسکشن ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں کچھ لوگ ذرا آواز کے ذریعے غالب آنے کی کوشش کر رہے ہوتے, اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اور آج کل یہ جو میڈیا کی مصیبت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اس کا غلط استعمال اکثر و بیشتر ہوتا ہے. وہاں مار دھاڑ کو ہی سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. دلیل وہ نہیں, دلیل وہ دلیل ہوگی جو واقعتاً دلیل ہو. ہاں, جہاں دین میں مقصود ہے کہ آواز بلند ہو وہاں آواز بلند کی جائے گی, اذان میں آواز بلند کی جائے گی, اسی طرح نماز کا اہتمام ہے تو آواز ہوگی, اسی طرح خطبے کا اہتمام ہے تو آواز ہوگی. لیکن گفتگو کے درمیان جب کسی سے اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں دلیل پیش کی جائے, چیخنے چلانے کی کوشش نہ کی جائے. فرمایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی یقیناً آواز ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان وصیتوں کو, ان ہدایات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.